تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آله الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے حج کیا خانہ کعبہ شریف کا یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. جس نے خوشی سے نیک عمل کیے تو بے شک اللہ تعالی قدر دان ہے اور خوب جاننے والا ہے. سورہ بقرہ کے اس حصہ سے خدا شناسی، پیغمبر شناسی، انسان شناسی اور حیات شناسی کے نئے اسباق شروع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے صبر کی اہمیت، تگ و تاز اور سہی و کاوش کی فضیلت اور قیام عبادت کا مقام بیان کیا گیا تھا. اس آیہ کریمہ میں ان وسائل کا تعین کیا جا رہا ہے جن کے اختیار کرنے سے انسان خدا آگاہ اور حق شناس بن سکتا ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ تبلیغات اسلام کے مقدمات اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائے. آغاز ان موضوعات کا اس چھوٹے سے جملے سے ہو رہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں اور یہ دونوں پہاڑیاں خانہ کعبہ شریف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم سے مشرق کی جانب واقع ہیں. ان میں سے صفا کی بلندی 15 میٹر ہے اور مروہ کی 8 میٹر، اور ان دونوں کا باہمی فاصلہ تقریباً 430 میٹر ہے. صفا اور مروہ اگرچہ پہاڑیوں کے نام ہیں لیکن لغوی معنی ان دونوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ میں صاف پتھر ہوں جن میں سنگریزے نہ ہوں تو ان کو صفا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر وہ نوکیلی چٹانیں ہوں، سنگریزیں ہوں اور درشت پتھروں سے پہاڑی بنی ہو تو اس کو مروہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. آج بھی ان دونوں مقامات کی زیارت کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ صفا کی تشکیل جن پتھروں سے ہوئی وہ صاف ہیں، اور مروہ میں نوکیلے پتھر ہیں جن سے اس پہاڑی کی تشکیل ہوئی. صفا اور مروہ کو اللہ رب العالمین نے نشانیاں قرار دیا. شاعر شاعرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی علامت اور نشانی ہوتا ہے. قرآن حکیم نے اور کتاب مجید نے ایک مقام پر فرمایا، وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاهِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اور ان کی توقیر کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے. ناظرین، قرآن حکیم مسلمانوں کے اندر جو کردار پیدا کرتا ہے وہ تقوی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے ہر دوسرے تیسرے ارشاد میں قیام تقوی کی دعوت دی گئی ہے، لیکن تقوی بعض آنکھ کا ہوتا ہے، بعض تقوی کان کے ہوتے ہیں یا بدن کے کسی اور حصے کے، لیکن دل کا تقوی قرآن حکیم اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنا اور توقیر بجا لانے کو قرار دیتا ہے. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کے شاعر کی عزت کی توقیر بجا لایا تو یہ دل کا تقوی ہے. اگر آپ اس آیت کو اور اس آیت کو وہاں ملا کر پڑھیں تو گویا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور تقوی یہ ہے کہ تم ان نشانات اور ان علامتوں کی عزت بجا لاؤ. دراصل ایک نفسیاتی الجھن پیدا ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ہاں. پروردگار عالم نے اس آیت میں اس نفسیاتی الجھن کو دور کیا. وہ نفسیاتی الجھن کیا تھی؟ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے، اگرچہ وہ مراسم حج ادا کرتے تھے لیکن مراسم حج کو بری طرح انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے سے خانہ کعبہ شریف کا طواف ہوتا، قیام عرفات ہوتا، قربانی دی جاتی، اور صفا اور مروہ میں سعی بھی شامل تھی، لیکن مشرکین نے ایسا کیا کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کی چوٹی پر دو بت نصب کر دیے. ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا. وہ لوگ جب ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے تو پہلے بتوں کے چرنوں میں حاضری دیتے اور ان سے لمس حاصل کر کے شاید برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یہ مشرکین کا ایک رواج تھا اور رسم جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرۃ القضا کیا، ظاہر ہے جہالت کی تمام رسوم قیود کو رسول اللہ علیہ السلام نے ختم فرمایا، اور اسلام کی آفاق کی تعلیم کا نور نہ صرف ان وادیوں میں بکھیرا بلکہ اس نور کو پوری دنیا میں پہنچانے کا اہتمام فرمایا. کسی غلط رسم کی توثیق رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نہیں کر سکتے تھے. صحابہ کرام کے دل میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ اب صفا اور مروہ کے درمیان اگر ہم سعی کریں گے تو ظاہر ہے وہاں بت نصب ہیں، تو جہاں بت نصب ہیں وہاں جانے سے ہمارا عقیدہ ہی توحید نہ مجروح ہو جائے. رب ذوالجلال نے یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی کہ جب کسی ایک چیز کی نسبت دو طرف ہو جائے، ایک خیر کی نسبت ہو اور دوسری شر کی نسبت ہو، تو وہ لوگ جن کے ذہنوں میں جمالیات ہوتے ہیں وہ خیر کی نسبت دیکھا کرتے ہیں، وہ شر کی نسبت نہیں دیکھا کرتے. ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی مختلف میدانوں میں آزمائش کی گئی، بلکہ ان کی آزمائشوں کے بعد اللہ رب العالمین نے خود قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کو کھلی اور بڑی آزمائشیں قرار دیا گیا. یقیناً جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور اپنے معصوم لخت جگر کو اس بے آب و گیا علاقہ میں چھوڑا اور دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی حضور عرض کی، الہا میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند ہو اور تیرا گھر آباد ہو. ابراہیم خلیل اللہ کے جانے کے بعد توشہ دان میں جو خوراک موجود تھی جب ختم ہو گئی اور جو پانی موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی اٹھ کر اپنے معصوم بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں. کبھی صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ کی طرف تشریف لے جاتیں، سات چکر لگائے. بالآخر اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی مارنے سے آب زمزم جاری ہوا. آب زمزم کیا جاری ہوا؟ آب حیات. اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا. پھر اس کے بعد پرندے پانی پینے کے لیے اس طرف بڑھنے لگے اور انسانی قافلے بھی پانی کی تلاش میں اسماعیل ذبیح اللہ اور ہاجرہ کے نقوش پا کی تلاش میں اس طرف بڑھے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں نسبتوں کو گویا قاری قرآن کے سامنے رکھ دیا اور نفسیاتی الجھن کو دور کیا کہ اے پیغمبر کے اصحاب، تمہارے دلوں میں نفرت ہے بت پرستی سے، اور بت پرستی سے نفرت اسلام کا ایک درہ امتیاز ہے، لیکن تم نے یہ سوچا کہ صفا اور مروہ پہاڑ کی چوٹیوں پر یہ بت نصب تھے، ہمیں جانے کی کیا ضرورت؟ کیا تم نے دھوڑتی ہوئی ہاجرہ کے قدموں کی چاپ نہیں سنی؟ ابراہیم خلیل اللہ جب انہیں چھوڑ کر تشریف لے گئے تو تم نے وہ تاریخ نہیں پڑھی اور اس عورت کے اخلاص میں اور اس کی نیت میں وہ اثر ہوا کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ کے بعد ارشاد ہوا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. جس نے حج کیا، خانہ کعبہ شریف کا، حج کا معنی قصد کرنا، بیت اللہ کے لیے اور مخصوص افعال مخصوص وقت میں حضور انور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرنا، اور عمرہ کا معنی زیارت کرنا، لیکن بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا، یہ عمرہ ٹھہرا. رب کریم نے فرمایا، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، تو کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ چکر لگائے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان. یہاں جناح کا لفظ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے امر وجوبی ثابت نہیں ہو رہا. یہ بھی جانا جائے کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سعی کرنا سنت ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ یعنی ہمارے نزدیک یہ سہی کرنا واجب ہے۔ یہاں جناح کا لفظ شاید اس معنی میں ہو کہ اصحاب رسول کے ذہن میں یہ جو کھٹک پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں بت نصب رہے وہاں ہمیں جانا چاہیے یا جانا نہیں چاہیے، جناح لفظ دراصل اس کھٹک کو اور قلق کو دور کرتا ہے۔ ارشاد باری فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ چکر کاٹے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان۔ ناظرین ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں جانا سنت ہو یا مستحب ہو یا تشکیل تقوی کی بنیاد ہو، اگر آپ کوئی برائی وہاں دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ برائی اور اچھائی کا وزن کریں، اگر اچھائی کا وزن زیادہ ہو تو پھر برائی کو نہ دیکھیں، اچھائی کی نسبت کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی مزار پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو زیارت مسنون بھی ہے اور اس سے تشکیل تقوی بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہاں کچھ لوگ کچھ برے اعمال بجا لاتے ہیں تو یہ محل پڑھنا فائدہ دے گا کہ صفا اور مروہ کی جب نسبتیں دو ہو گئیں تو اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھایا کہ تم صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر نصب بتوں کو نہ دیکھو، تم حاجرہ کے قدموں کی چاپ کو دیکھو، تم اسماعیل کی تاریخ کو پڑھو، تم ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کو دیکھو۔ یہ وہ وسائل ہیں جن سے کردار سازی ہوگی اور خدا شناسی کی منزل حاصل کرنا آسان ہوگا۔ یقیناً وہ سیڑھیاں جن سیڑھیوں پر چڑھ کر آدمی مسجد میں پہنچے، کوئی احمق شخص ہی ان سیڑھیوں کو توڑے گا۔ وہ اماکن نور جن کی زیارت کرنے سے خدا شناسی آسان ہوتی ہو اور رسول شناسی آسان ہوتی ہو، ان وسائل سے انکار کرنا، ان کو درہم برہم کرنا، پائمال کرنا، یہ دانش کی علامت نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جس نے نیکی کے اعمال خوشی سے کیے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی دو صفتیں، ایک شاکر اور ایک علیم، بہت سارے مفاہیم سے پردہ ہٹاتی ہیں کہ اللہ قدردان ہے، جس کے لیے آپ نے کچھ کیا اگر آپ کو سند مل جائے کہ وہ قدردان ہے آپ کے عمل کی، اس عمل کے کرنے میں کتنی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں اس آیت کے خاتمے سے پہلے میں اپنی ذاتی زندگی کا ایک تجربہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یونیورسٹی میں ایک موقع پر ایک غیر ملکی طالب علم ہمارے ساتھ داخل ہوا، اور پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد ہی اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے وطن کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں نے اس وطن کی شاہراہوں پر دیکھا ہے کہ جو سائن بورڈ ہیں جن پر مائلز لکھے ہوتے ہیں یا کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں شہر اتنے میل رہ گیا ہے، اس ملک کے باشیوں نے اس کے اوپر اشتہارات لگائے ہوئے ہیں، جس ملک کے رہنے والوں کو اتنی عقل نہ ہو کہ ان نشانات کو درہم برہم کرنا دراصل منزل کو خلط ملت کرنا ہے، اس ملک میں رہ کر میں کیسے ایجوکیٹ اپنے آپ کو کر سکتا ہوں؟ ناظرین جو نشانات منزل کا پتہ دیں ان کو پائمال کرنا بہت بیوقوفی اور حماقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ولیوں کی تاریخ پڑھنا، بندگان خدا کی تاریخ دیکھنا، اور جن جگہوں پر وہ بیٹھتے اٹھتے رہے ان کے مقام کی فضیلت اس لیے بیان کی کہ یہ وہ نشانات ہیں کہ جن کی قدر کر کے تم منزل تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، اور اگر تم اس تقدس معاب سفر کو حسن نیت سے شروع کرو گے تو رب کریم نے اپنی صفات بیان کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہے ہم نے روشن دلیلوں سے اور ہدایت سے بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. علم کو چھپانا کتمان علم بہت بڑا جرم ہے. قرآن حکیم کی اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند یہود سے پوچھا ظہور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ تمہاری کتاب کیا کہتی ہے. انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب میں چھپا دیا اور حق کہنے سے قاصر رہے. یہ آیات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئیں اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا ہے روشن دلیلوں سے اور ہدایت سے. علم چھپانا بہت بڑا جرم ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیے. حضور انور علیہ السلام نے فرمایا من سئل عن علم یعلمہ اللہ یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامہ بلجام من النار. جس شخص سے پوچھا گیا کسی علم کے بارے میں اور وہ اس کو جانتا ہے اور پھر اس نے اس کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دیں گے. گویا علم کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے. البتہ ناظرین علم کا موقع محل اور طالب کی اہلیت کو دیکھ کر علم پیش کرنا یہ انسانی عظمت کی دلیل ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد بخاری شریف نے نقل کیا. آپ نے فرمایا کہ علم جب پیش کرو تو اہل لوگوں پر پیش کرو، کہیں وہ اپنی نادانیوں سے اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا الحکمہ اہلہا فتظلموہم، اگر کوئی اہل آدمی ملے تو اس سے حکمت کو مت چھپاؤ، اگر اس سے علم کو چھپاؤ گے تو ان پر ظلم کرو گے. ولا تدعوا فی غیر اہلہا فتظلموہا، اور اگر نہ اہل آدمی پر علم پیش کرو گے تو گویا اس پر تم ظلم کرو گے. گویا علم کا محل دیکھنا، طالب کی نیت دیکھنا، اس کی عقل کو پرکھنا، اس کو اعلی مقاصد کے لیے تیار کرنا، یہ معلم کی دانش پر ہے. لیکن شاعر اور علم کے نشانات اور وسائل چھپانا اور اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی طرف نہ بلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ اس آیت سے لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے روشن دلیلوں سے اور ہدایت سے بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اسے بیان کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ آیت مسلمانوں کے اندر تبلیغ حق کا سچا جذبہ پیدا کرتی ہے. ناظرین آج جب کہ کاروان انسانیت نئی مصیبتوں سے دوچار ہے، تہذیبیں تہذیبوں سے ٹکرا رہی ہیں اور تمدن تمدن کو نگلنے کے لیے تیار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج میزائل بارود اور گولی سے قوموں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا. آج جنگ کی نوعیتیں بدل گئیں اور آج اس کا اسلحہ بدل گیا. مسلمانوں کو وہ علم اور صداقت اور وہ نور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا اس کو تمام انسانی حلقوں میں نئی حکمتوں کے ساتھ پہنچانے کا اہتمام کرنا ہوگا. اگر وہ کتمان علم کا جرم نہ کریں اور اس روشن آفتاب کی کرنیں تمام انسانیت تک پہنچا دیں تو اس سے بڑی کوئی خدمت انسانیت نہیں ہوگی. یقیناً قرآن کی یہ آیتیں یہ جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں اور مسلمانوں کی صفوف کو نئے سرے سے منظم کرتی ہیں تاکہ وہ تبلیغ حق کا نیا جذبہ نیا آہنگ لے کر انسانیت کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں. آیت میں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاہنون جو کہا گیا, لعنت کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے رحمت سے دوری. معنی یہ کہ جس وقت کوئی بندہ علم کو چھپاتا ہے اور سچائی اور صداقت لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو, برکتوں کو, عطیات کو اور انعامات کو اس سے روک دیتا ہے. اور لاعنون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے نقیب ہوتے ہیں, اولیاء کاملین, بندگان خدا, ملائکہ مقربین, علماء جو انسانوں کو رحمت سے قریب کرتے ہیں, جب کوئی شخص اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو گویا ان کی دہلیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بانٹنے سے ابا کرتی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن مجید نے مایوس ہونے سے انسانوں کو پھر بچایا اور کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا علم کو, یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان پر رجوع رحمت کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں, میں مہربان ہوں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ الفاظ گناہگاروں کے لیے کتنی رحمت بانٹتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ اتوب علیہم, میں ان پر رجوع رحمت کرتا ہوں, اور وا آنا کہنا اور میں خود, اور میں خود. جب اللہ رب العالمین کسی گناہگار کو دلاسا دے اور کہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو میں خود اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں, یہ دراصل مہربانیوں کے دروازے کھولنا ہے. پھر فرمایا میں تواب ہوں, میں رحیم ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے, ان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی, خالدین فیہا, ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. ان تنبیہات سے گویا عبرت گیری کا سبق قرآن حکیم نے دیا کہ لوگ رائے راست اور صراط مستقیم کی تلاش میں مستغرق ہوں. اللہ رب العالمین اپنے کرم سے تشکیل تقوی کی یہ بنیادیں ہم سب کو عطا فرمائے اور انسانیت کو نظام رسول سے قریب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا.